بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، بس جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، گمراہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس مثال سے بہیتروں کو اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہیتروں کو اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، اور جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو، اور فساد کرتے ہیں ملک میں، وہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اس سے کئی آیتوں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے اندر ایک چیلنج کیا تھا کہ اے کفار مکہ اور مشرکین مکہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی عربی کا علم دیا ہے، فصاحت اور بلاغت کا علم ہے تم لوگوں کے پاس بھی ہے، تم بڑے فصیح ہو، تم بڑے شاعر ہو اور بڑے بلیغ انداز کے شعر کہتے ہو، تو اس قرآن کریم کے مثل ایک آیت کو لے آؤ۔ تو وہ اس پر عاجز ہو گئے اور کوئی لا نہیں سکا، اور آج تک قرآن کریم کا وہ چیلنج ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم یہ معجز ہے۔ معجز معنی سامنے والے کے سامنے ایسی بات پیش کرنا کہ وہ چیز یا اس کے مثل لانے سے بالکل عاجز ہو جائے، عاجز کر دینے والی چیز وہ یہی ہے، یاد رکھو۔ اس کے بعد والی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جب جب ان کو وہ رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسا رزق تو ہم نے دنیا میں کھایا ہے، ایسے پھل فروٹ دنیا میں کھائے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو ایسا ہی دیا گیا جیسے وہ دنیا میں کھاتے تھے پیتے تھے، چاول بھی اسی طرح کے ہیں، گیہوں بھی اسی طرح کے ہیں، پھل فروٹ بھی اسی طرح کے ہیں، ان کو کہا جائے گا کھاؤ پہلے پھر بات کرو۔ اب وہ کھائیں گے تو اس کے ہر پیس کے اندر سے ایک الگ مزہ ہوگا، الگ ٹیسٹ ہوگا جو پہلے سے بہت بہتر ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ انسان سوچے گا کہ یہ تو نعمت ہے، ہم نے ایسی تو دنیا میں نہیں کھائی۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں اگر کسی چیز کو کھانے کو تمہارا دل چاہتا ہے، تم جاتے ہو کسی گروسری کی دکان میں، وہاں جا کر اس کو خریدتے ہو، وہاں یہ ہوتا ہے۔ جنت کے اندر یہ فرمایا کہ انسان کو کسی دل کے کھانے کا دل ہوا، کسی چیز کے کھانے کا دل ہوا، وہ چیز فوراً کسی تشت کے اندر تمہارے سامنے حاضر ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اکرام ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے آج اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کفار مکہ نے سوال کیا اور اعتراض کیا کہ یہ کیسا کلام ہے اور یہ کیسے رب کا کلام ہے، جو اپنے اس کلام کے اندر اگر کوئی مثالیں لاتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو مچھر کی مثال بیان کرتے ہیں، مکھی کی مثال بیان کرتے ہیں، کہیں عنکبوت کی مثال بیان کی، تو یہ کیسا کلام ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنی چھوٹی چیز جس کا تم سے مطالبہ کیا گیا وہ نہیں لا سکتے، تو اگر بڑی چیز کا مطالبہ کیا جائے تو تم کیا لا سکتے ہو؟ اسی جگہ اللہ نے ان کے لیے ایک چیلنج کیا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے یا کر سکیں گے، چاہے پوری دنیا کے سائنٹسٹ جمع ہو جائے، پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عقل والے جمع ہو جائیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، چلو مکھی کو تو چھوڑو، لیکن مکھی اگر کسی چیز پر سے یا وہی ان کے معبودان باطلا کے سامنے جو کھانے رکھے ہوئے ہیں، مٹھائی رکھی ہوئی ہے، اس پر سے اگر کوئی چیز اپنے پر میں لے کر اڑ گئی تو تم اس کو بھی نہیں پکڑ سکتے، اس مکھی کو پکڑ نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، اور جس چیز کو طلب کیا گیا وہ بھی کمزور ہے، یہ انسان کی کمزوری کی حیثیت۔ اسی کو اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں کے بیان کرنے سے شرم محسوس نہیں کرتے کہ مچھر کی مثال بیان کریں یا مکھی کی مثال بیان کریں یا اس سے بڑھ کر کوئی۔ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو ان باتوں میں کوئی شک نہیں ہے، یاد رکھو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مثالیں بھی اللہ کی طرف سے ہے، انہ الحق من ربہم۔ جہاں تک جو لوگ کافر ہیں، مشرق ہیں، ان کے دلوں کے اندر فسق و فجور بڑا بھرا ہوا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے ان مثالوں سے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ جب دلوں کے اندر شک اور شبہات پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ یہ اب آہستہ سے یہ لوگ گمراہی کی طرف چلنے والے ہیں، گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ۔ خدا تعالیٰ اس مثال سے بہتروں کو، یعنی بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کسی کو مگر وہ لوگ جو بدکار ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں اللہ کی اس کتاب پر، تو ان سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے، یاد رکھو، بدکار لوگ ہمیشہ گمراہ ہوتے ہیں، ان کو طرح طرح کے شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ فاسق فاجر کون ہیں، یہ بدکار لوگ کون ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں بعد اس کے کہ انہوں نے اللہ کے عہد کو مضبوط باندھا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ لیا ہے عالم الستو کے اندر، قالوا بلا وربنا، بلکہ جی ہاں اب ہی ہمارے رب ہیں، لیکن اس عہد کو توڑ دیا، یہاں آ کر بھول گئے اور قطع کیا اس چیز کو جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک تو ہے اللہ نے حکم دیا کہ بندہ اللہ سے مل جائے، اس لیے بندوں کو ملاؤ اللہ سے، اور بندوں کو اللہ سے ملانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اگر دوسرے طریقے پر ہیں ان سے کہو کہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ سے مل جاؤ گے۔ اسلام یہ واحد مذہب ہے جس میں اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، بغیر کسی واسطے کے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے کہا، وہ بندہ مومن ہے، اور اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں جو فاسق ہیں بدکار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو کاٹتے ہیں یا جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں، تو یہ صحیح چیز نہیں ہے، یاد رکھو۔ یا وہ رشتہ داری کو کاٹتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کی ہمیشہ یہ عادت ہوتی ہے کہ رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، بھائی بھائی کے اندر دشمنی ہے، بھائی بہن کے اندر دشمنی ہے، باپ بیٹے کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان دشمنیاں اور قریبی رشتہ داروں کے درمیان، اللہ تعالیٰ نے ان رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم دیا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اولئک ہم الخاسرون، وہی لوگ ہیں ٹوٹے والے، وہی لوگ ہیں خسارے والے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے کافر ہوتے ہو، یعنی کیسے تم ناشکری کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی، حال یہ کہ تم بے جان تھے، تم ایک منی کا قطرہ تھے۔ بے جان سے مراد یہاں منی کا قطرہ، جس کے اندر کوئی جان نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سے تمہیں پیدا کیا، پھر اللہ تمہیں موت کرے گا پھر زندہ کرے گا۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ بھئی اس زندگی کے بعد موت ہے اور موت کے بعد پھر زندگی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی حیات کے بعد موت ہے اور موت کے بعد ایک عرصے تک تمہیں اسی حالت میں ٹھہرنا ہے قبر کی زندگی کے اندر، یہیں سے قبر کی زندگی کا ثبوت بھی نکل آیا، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، تو اس سے قیامت کے دن ہم جو اٹھائے جائیں گے اس کی طرف اشارہ ہے، پھر اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اسی لیے کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے، ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ بھائی تم اس کی موت پر افسوس نہ کرو، بلکہ یہ کہو انا للہ ہے، ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اسی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر قصد کیا آسمان کی طرف سو ٹھیک کر دیا ان کو سات آسمان۔ معلوم یہ ہوا پہلے زمین بنی ہے، یاد رکھو، اور زمین میں بھی پہلے پانی کو رکھا گیا اور اس کے بعد زمین کو اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے اپنی قدرت سے، کس طرح کھینچا ہے، کس طرح بچھائی گئی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بچھایا اس طرح گیا کہ کہیں زمین بالکل سپاٹ ہے، بالکل سیدھی ہے، برابر سرابر ہے، کہیں ٹیکریاں ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا قیامت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ پوری زمین کو کھینچ لیں گے، اور زمین کے اندر جتنی ٹیکریاں ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، جتنی اونچی جگہ ہیں، وہ بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ جیسے کسی جگہ آپ کوئی چیز نہ رکھو تو وہ چیز ابھر آتی ہے، تو اس کو برابر کرنے کے لیے چاروں طرف سے لوگ کھینچتے ہیں اس چیز کو، جب کھینچتے ہیں تو وہ برابر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس زمین کو بھی برابر فرمائیں گے کل قیامت کے دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف رخ کیا، یعنی پہلے زمینوں کو بنایا اور زمین کے بعد آسمان کو بنایا، اور وہ اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ ایسا نہ سمجھو کہ اس نے پیدا کر کے ہر چیز کو بیکار ویسے ہی چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، یاد رکھو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، یہاں دو تین چیزیں اور بیان کی ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے حلال اور مباح ہوں، کیونکہ وہ انسان ہی کے لیے پیدا کی گئی، بجز ان چیزوں کو جن کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ فرمایا کہ یہ چیز حلال نہیں ہے تو ان سے رک جاؤ۔ اس لیے جب تک کسی چیز کی حرمت قرآن کریم اور سنت سے ثابت نہ ہو، اس کو اپنی طرف سے حرام مت کہو۔ ایک بات یاد رکھو ہمیشہ کہ جو چیز جس کا قرآن اور سنت کے اندر حرمت کا ذکر نہیں ہے تو اس چیز کو حلال سمجھا جائے گا، فقہا کی اصطلاح میں بھی، اس کو حرام مت سمجھو یا اس کو اپنے اوپر حرام مت کرو، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل بعض علماء نے یہ قرار دیا کہ انسان کے فائدے کے لیے کسی چیز کے پیدا ہونے سے اس کا حلال ہونا ثابت نہیں ہوگا ہوتا، اس لیے کہ اصل اشیاء میں حرمت ہے جب تک قرآن اور سنت کی دلیل سے اس کے جواز کا ثابت نہ ہو۔ بعض حضرات توقف فرماتے ہیں یہاں پر، اس آیت میں زمین کی پیدائش پہلے اور آسمان کی پیدائش بعد میں اور لفظ ثم بیان کیا گیا، اور ثم کا لفظ تراخی کے لیے ہے۔ سورہ نازعات میں جو ارشاد فرمایا گیا والارض بعد ذالک دحاہا، زمین کو آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد بچھایا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین کی پیدائش آسمانوں کے بعد ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی درستی اور اس میں سے پیدوار نکالنے وغیرہ کا، ایک تو ہے زمین کو پیدا کرنا، تو زمین کو بنا دیا، لیکن زمین کے اندر جو چیزیں رکھی گئیں اس کے اندر غلوں کو پیدا کرنے کی طاقت کو رکھا گیا، دوسری چیزوں کو زمین کے اندر رکھا گیا، گویا کہ زمین کو تمہارے لیے ایک خزانہ بنایا گیا، یہ فرماتے ہیں۔ تو وہ بعد میں کیا گیا، اس کے بعد آسمان کا کام لیا گیا، اور اس آیت سے آسمانوں کی تعداد 7 ہونا ثابت لازم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم ہیئت والوں کا آسمانوں کی تعداد وہ بتلاتے ہیں کہ 9 ہیں، وہ ان کے لیے غلطی ہے، یاد رکھو، وہ ان کا جو خیال ہے وہ بے دلیل ہے اور محض خیالات پر مبنی ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے آسمانوں کو بنایا، 7 سماوات ومن الارض مثلہن، قرآن میں فرمایا کہ 7 آسمانوں کو بنایا اور اسی کے مثل زمینوں کو بھی بنایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جب تیرے رب نے کہا فرشتوں کو میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا ایک نائب، معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان یہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا کام اگر وہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا نائب ہے، اگر وہ اللہ کا بتایا ہوا کام نہیں کرتا تو وہ نائب نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، یاد رکھو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کے سامنے کہ زمین میں میں اپنا ایک نائب بنا رہا ہوں، تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ اے اللہ انج اتجعل فیہا من یفسد، کیا تو زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں جا کر فساد مچائے گی، ویسفک الدماء خون بہائے گی، ہم جو ہیں جو فرشتے ہیں ہم تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں، تیری یاد کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ میں جو چیز جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جو چیز جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات کیسے کہی اور اعتراض کے طور پر کیسے کہی، تو علماء اس کی تشریح میں اور تفسیر میں یہ بتلاتے ہیں کہ ایک وقت تک چونکہ اس زمین پر جناتوں کی آبادی تھی اور ان کے حالات ان کے سامنے تھے، اور انہی جناتوں کے حالات میں وہ شیطان جو ہے وہ اس وقت تمام جناتوں کا بھی بڑا تھا بلکہ فرشتوں کا بھی بڑا بن گیا تھا، اتنی عبادت اس نے کی تھی، لیکن انہی جناتوں میں سے بہت سے ایسے جنات بھی تھے جنہوں نے دنیا میں فساد مچایا، ایک دوسرے کا خون کیا، اس پر قیاس کرتے ہوئے ان ملائکہ نے اللہ کے سامنے یہ فرمایا کہ اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا، یہ تو ہے تمہارے سامنے، یہ تو نائب نہیں بن سکی، اب کون سی مخلوق تم پیدا کرنے والے ہو جو تمہاری نائب بنے گی، وہ بھی دنیا میں آ کر ایسا ہی کرے گے، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم لوگ تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو چیز جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اگر یہ بھی بات جاننا ہے تو چلو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو علم آدم الاسماء کلہا، دنیا کے اندر جتنی لغتیں ہیں ان تمام کے نام مانے کے ان کو کہہ دیے, بتلا دیے. جتنی چیزیں تھیں دنیا کے اندر, جتنی لغت آنے والی تھی, ان تمام کے نام ان کو بتلا دیے. گویا پوری ڈکشنری کا خزانہ ہے حضرت آدم علیہ السلام, تمام چیزوں کے نام بتلا دیے کہ یہ یہ چیز ہے, یہ یہ چیز ہے, یہ یہ چیز ہے. اور انہی کو ملائکہ پر پیش کیا کہ چلو تم یہ نام بتاؤ, انبئونی بی اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, ان چیزوں کے نام بتلاؤ, ان کی خاصیتیں بتلاؤ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بتلا نہیں سکے, اور حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ تم بتلاؤ, تو انہوں نے سارے نام بتلا دیے, اس کی خاصیتیں بتلا دی. اس وقت فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا, بولے پاک ہے تیری ذات, سبحانک لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے. دیکھو یہ آیت ثابت کرتی ہے, سبحانک لا علم لنا, تیری ذات پاک ہے, ہم کو کوئی معلوم نہیں, یعنی ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں سکھلایا, اور آپ بڑے بڑے جاننے والے ہیں, حکمت والے ہیں. قال یا آدم انبئہم باسمائہم, اے آدم تم بتلاؤ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام. فلما انبئہم باسمائہم, حضرت آدم علیہ السلام نے پورا نام بتلا دیا, سب سب چیزوں کے نام بتلا دیے جتنے اللہ نے ان کو سکھلائے, ان تمام کو اللہ انہوں نے بتلا دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا قال علم کل لکم, کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے, کیا تمہیں تم کو میں نے یہ بات نہیں بتلائی کہ میں ان تمام چیزوں کے کا علم غیب جانتا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے, اور میں جانتا ہوں وہ چیز جو تم ظاہر کرتے ہو, اور میں وہ چیز بھی جانتا ہوں جو تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اسرار کو بھی جانتے ہیں, یاد رکھو. ہم نے کیا سوچا ہے, رہی بات یہ کہ اس پر پکڑ ہوگی یا نہیں, اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں, یاد رکھو. اگر وہ چیز حواجز کے درجے میں, حواجز کے کیا معنی, ایک چیز تمہارے دل میں آئی یا دماغ میں آئی اور نکل گئی, آ کر چلی گئی, اس پر پکڑ نہیں ہے. ایک چیز آئی تمہارے دل و دماغ کے اندر, کچھ دیر ٹھہری اور چلی گئی, تم نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا, اس پر بھی نہیں ہے, اس کو خواطر کہتے ہیں, حواجز خواطر. اور اس کے بعد جا کر ہم اور غم آتا ہے. ہم کیا ہے کہ کسی چیز کا آ کر تمہارے دل کے اندر یا دماغ میں ٹھہرنا, اور پھر دل اور دماغ اس پر پلان بنائے. ایک چیز آ گئی کہ بھئی یہ کام کرنا ہے, اب آپ کے دماغ نے حکم دیا, دل نے حکم دیا دماغ کو, دل کے اندر وہ چیز بالکل یعنی تفصیلی طور پر نہیں آتی, بس ایک دل میں, دل کے اندر خیال آیا, اب دماغ اس کو پھیلائے گا, دماغ اس کو پھیلا کر پلان بنائے گا کہ یہ کام کس طرح انجام دینا ہے. بعض کام اچھی طرح انجام دیے جاتے ہیں, اور بعض کاموں کے اندر انسانوں کے پلان فیل ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے عقل مند بڑے بڑے پلان بناتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے پلانوں کو چوپٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ہے ہم, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں فرمایا کہ زلیخا نے تو ارادہ کر لیا, اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر وہ اللہ کی نشانی کو نہ دیکھتے. میں اس پر بات کہہ چکا ہوں, اس کو کہتے ہیں ہم, کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لینا یا نہ کرنے کا ارادہ کر لینا, اس کو ہم کہتے ہیں. اس پر پکڑ ہے یا نہیں, اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں, وہ میں آپ کو درس حدیث میں بتا چکا ہوں یا کسی موقع پر بتلائیں گے. یہ ایک لمبا چیپٹر ہے جو شروع میں بیان کیا ہے, جو نیتوں کا بیان ہے وہاں پر ہمارے علماء نے اس کو بیان کیا ہے اور اس پر تشریح کی ہے, اس پر ہماری پکڑ ہے یا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا انی وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون, صحابہ کرام گھبرا کر رہ گئے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دلوں میں تو ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم تو اس کو زبان پر لانا بھی نہیں چاہتے, کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں اتاری. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور پھر آگے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے باہر ہے، اور یہ چیز ہماری طاقت سے باہر ہے کہ بھائی دل کے اندر خیال آ گیا، اس پر پکڑ ہو گئی، کیا کریں گے ہم لوگ، ہمارا کیا حل ہوگا اللہ کے سامنے، اور صحابہ گھبرا کر رہ گئے، اور وہ گھبرا کر نہ رہتے تو ہماری محابہ مصیبتیں ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے سے ہمارے لیے اس مسئلے کو اتنا آسان کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، واف عنا، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، وغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرمائیے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ آیتیں نازل ہوئیں اور صحابہ کرام کو اس کے بعد اطمینان ہوا. معلوم یہ ہوا کہ بسا اوقات ہمارے دلوں کے اندر ایسے خیالات آتے ہیں، آ کر جمتے ہیں تو اس کو جمنے مت دو، اس کو جلدی نکالو. اگر برا خیال ہے تو فوراً کسی نیکی کی طرف چلے جاؤ، یا بری برائی کا خیال آیا فوراً سبحان اللہ کہہ دو، الحمدللہ کہہ دو، اللہ اکبر کہہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. اور اگر یوں سمجھو کہ گناہ ہو گیا تم سے، فوراً توبہ کر لو، فوراً کوئی صدقہ کر دو، فوراً اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، دو رکعت پڑھ لو. یہ تمام طریقے ہیں گناہوں سے بچنے کے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. اسی پر انشاءاللہ بعض باتیں آئندہ ہفتے بیان کی جائیں گی. بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. ہمارے مولانا احمد میمن صاحب ہیں، ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، امین بھائی میمن، جو کچھ دو تین دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا. اسی طرح ہمارے ایک ساتھی یہاں پر آتے تھے سعود افریقہ سے، مولانا الیاس ڈڈھال کے ہیں، یہاں ہی رہتے تھے 65 کے اندر ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کا بھی آج انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. قاری رشید صاحب نے دعا کے لیے خاص طور پہ کہا ہے. ان کے ایک قریبی خادم تھے، بلکہ میں بھی جاتا تھا قاری صاحب کے یہاں، تو وہ میرے کافی خاطرداری کرتے تھے، قاری صاحب ان کو سارا کام سونپتے تھے ہمارا، تو ان کا بھی انتقال ہوا اسی کووڈ کے اندر. تو بہت سے لوگ ہیں جن کا، ایک ایک گھر کے اندر کئی کئی افراد چلے گئے. ابھی مجھے کسی نے بتلایا، ایک ساتھی ہیں، ان کے سسر کا انتقال ہوا، ساس کا انتقال ہوا، اور پھر اس کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، ایک ایک دو تین دن کے اندر. یہ حالتیں ہیں، انسان ٹپو ٹپ مر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی وبا ہے، بڑا عذاب ہے. اور ایک بات یاد رکھو کہ جب وبا عام ہوتی ہے تو توبہ بھی عام کرنی چاہیے، تمام کو مل کر کرنی چاہیے. ہمارے لوگ آج کل غافل ہو گئے کہ جہاں تھوڑا بہت لاک ڈاؤن ختم ہوا، انہوں نے بس ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیا، پورا نائگرا فالس بیزی ہے، اور جتنے بیچ ہیں سب بیزی ہو گئے، کیونکہ پتہ نہیں اب وہاں جانے کو ملے گا یا نہیں، یا 3 ماہ سے گرے ہوئے ہیں. یہ حالات ہیں ہم لوگوں کے، تھوڑا بہت احتیاط کر لو بھائی. ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگ گرے ہوئے ہیں، لیکن جب تک یہ چیز اوور نہ ہو جائے وہاں تک تو کچھ نہ کچھ احتیاط کر لو، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. سلیمان وہاں سے اشارہ کر رہا ہے ان کے بیٹے کے لیے، معاذ جو ہے اس کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، حق تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائیں. اور بھی جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے، کل مجھ پر کسی نے پوری لسٹ بھیجی، اب آج سے کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ پوری پڑھی تھی، لیکن کل جو لسٹ میرے سامنے آئی ہے، تقریباً ان 2-3-4 ماہ کے اندر بڑے بڑے علماء، تقریباً 98 علماء اس دنیا سے چلے گئے، جو دین کے کام کرنے والے، مدارس کے اندر پڑھانے والے، اور اچھے اچھے علماء، بڑے ذی استعداد علماء اس دنیا سے چلے گئے. معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اب علم اٹھ رہا ہے. علم اٹھانے کے لیے قرآن کریم نہیں اٹھایا جائے گا، حدیث کی کتابیں نہیں اٹھائی جائیں گی، وہ تو ہے ابھی یہاں پر ہی ہیں، اور وہ رہے گی آپ کے اس دولاب کے اندر، الماری کے اندر. لیکن جو دین کو سمجھنے والے علماء ہیں، جو صحیح سمجھنے والے علماء ہیں، جو مخلص علماء ہیں، وہ اٹھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور وہ اٹھ رہے ہیں اور ان کی جگہ کوئی پر نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر بالکل وہ جگہیں خالی ہیں۔ اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ جن جن علماء اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے۔ اگر نعم البدل ملے گا تو یہ دنیا کے اندر علم قائم رہے گا، لیکن اگر علم اٹھ گیا تو پھر ایسے لوگ اس دنیا میں ہوں گے جو لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسے علماء سے، علماء سو سے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ مولا عافیت عطا فرما دے، اے اللہ تندرستی عطا فرما دے، بیماریوں سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ اس وبا سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے، اور اے اللہ اس وبا کو اور اس بیماری کو اٹھا لے۔ اے اللہ لوگ پریشان ہیں، اے اللہ لوگ پریشان ہیں، اور اے اللہ ہم اس کا بھی اقرار کرتے ہیں، اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، اے اللہ تو ہم سے ناراض ہے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو کر اے اللہ اس وبا کو امت سے ہٹا لے۔ اے اللہ تیری مخلوق پریشان ہیں، حتیٰ کہ جانور تک پریشان ہیں۔ مولا کریم، مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما لے، پورے امت کی حفاظت فرما لے، اے اللہ اور اس وبا کو ہٹا لے، اس وبا کو اٹھا لے۔ اے اللہ ہماری ظاہری بھی مغفرت فرما، باطنی بھی مغفرت فرما، ظاہری گناہوں کو بھی معاف فرما، باطنی گناہوں سے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ ظاہر کو بھی پاک و صاف فرما، ہمارے ظاہر کو بھی نورانی بنا دے، ہمارے باطن کو بھی نورانی بنا دے۔ اے اللہ، اے اللہ، ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما جو اے اللہ ہمارے دلوں میں نور پیدا کرنے والے ہیں، ہمارے بدنوں میں نور پیدا کرنے والے ہیں، ایسے اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ اعمال جو ہمارے دلوں میں اور ہمارے بدنوں میں ظلمتیں پیدا کرنے والے ہیں، اے اللہ ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرما لے۔ دن کے گناہوں کو بھی معاف فرما، رات کے گناہوں کو بھی معاف فرما، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، جانے میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ انجانے میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ مولا کریم تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضامندی چاہتے ہیں، اور اس رضامندی کے لیے اے اللہ ہمیں ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کام تیری رضامندی کو کھینچ کر لانے والے ہیں، ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو تیری ناراضگی کا اور غصے کا سبب ہے، اے اللہ ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ بدن کے جن جن اعضاء سے ہم نے اے اللہ جو جو گناہ کیے ہیں، جہاں کہیں کیے ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو ان جگہوں سے بھی معاف فرما، ان جگہوں سے بھی اے اللہ ہٹا دے، ان جگہوں سے بھی مٹا دے، اور بدن کے اعضاء سے بھی اے اللہ مٹا دے، ہمارے بدن کے اعضاء سے بھی مٹا دے، زمینوں پر جو نشانات ہیں اے اللہ ان نشانات کو بھی مٹا دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ورنہ یہ چیزیں ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گی، اے اللہ ورنہ یہ چیزیں ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گی، اور ہم لوگ ہلاکت کا اور اے اللہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے، اے اللہ ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما لے۔ یہ تو قرآن کریم کا جو حصہ تفسیر کے طور پر پڑھا گیا، اے اللہ اس کو ہم سے قبول فرما، صحیح طور پر سمجھنے کی اور صحیح طور پر سمجھانے کی، اور اے اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عمل کے ساتھ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ زندگی کا بڑا حصہ قرآن اور سنت کے خلاف اے اللہ ہم لوگ گزار چکے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، بقیہ زندگی قرآن اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم کی دعوت دینے والا بنا دے، حدیث کی دعوت دینے والا بنا دے، سنتوں کا داعی ہمیں بنا دے۔ مولا کریم سنتوں کا داعی بنا دے۔ اے اللہ قرآن کریم کا جو حصہ جن جن مرحوم یا مرحومہ کے لیے پڑھا گیا، سب سے پہلے اے اللہ اس تلاوت کا ثواب اور اس قرآن کریم کی قرات اور پڑھنے کا ثواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو اور تمام انبیاء کی ارواح مقدسہ کو، تمام صحابہ تابعین تبع تابعین اور اس امت کے عام مومن مرد اور عام مومن عورتوں کو، اور خصوصاً اے اللہ جن کا نام لیا گیا ہے، اے اللہ ان کی روحوں کو پہنچا، اے اللہ ان تمام کی بال بال مغفرت فرما دے، تمام کی بال بال مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے، تا حد نظر اے اللہ ان کی قبروں کو وسیع اور کشادہ فرما دے، ہر طرح کی راحتیں اور سہولتیں مولا کریم ان کو میسر فرما دے۔ اے اللہ آج وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، وہ بھی کسی زمانے میں ان زمینوں پر چلتے تھے، یہاں کے مکانوں میں رہتے تھے، ایک ٹھاٹ واٹ والی زندگی اے اللہ گزارتے تھے، لیکن آج وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کی لاج رکھ کر ان تمام کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے، تا حد نظر اے اللہ ان کی قبروں کو وسیع اور کشادہ فرما دے، ہر طرح کی راحتیں اور سہولتیں ان کو میسر فرما دے، ان کی قبروں کو جہنم کا گھڑا بننے سے بچا لے، اے اللہ ان کی قبروں کو جہنم کا گھڑا بننے سے بچا لے، اے اللہ جہنم اور قبر کے عذاب سے ان کی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے، اے اللہ موت سے پہلے پہلے آخرت کی صحیح تیاری کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے لوگ اے اللہ پورے عالم کے اندر پریشانی ہیں، اے اللہ اس بیماری کا شکار ہیں، تمام کو شفا عطا فرما، جو گھروں میں ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، ہسپتالوں میں ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، رہاب کے اندر ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سینئر ہوم میں ہیں اور اے اللہ پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ مولا کریم جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اس تیرے کلام کی برکت سے، تیرے فضل و کرم سے، اے اللہ امت کے جتنے مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جن کے قرض ہیں قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، ہمارے اس ادارے پر اے اللہ جو قرض ہے اور اسی قرض کی ایک کڑی اے اللہ تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ ڈالر کسی کو ادا کرنا ہے، اللہ عافیت کے ساتھ اس کو پورا فرما دے، اور اللہ بقیہ قرض بھی اپنے فضل و کرم سے اللہ تو پورا فرما دے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ اس قرض کو اتار دے، عافیت کے ساتھ اس قرض کو اتار دے، اے اللہ خزانہ غیب سے اس کا تکفل فرما لے، دنیا کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں، مساجد ہیں، اے اللہ خانقاہیں ہیں اور اے اللہ دینی مراکز ہیں جن کے کام چل رہے ہیں، جن کی تعمیریں رکی ہوئی ہیں، اے اللہ تمام کاموں کو عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا، کام کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما، آپس کے اتفاق اور اتحاد سے تمام کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی خدمت کی لائن سے جتنے کام ہو رہے ہیں، دین کے فروغ کے لیے جتنے کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ کام ہے اللہ مسجد کی لائن سے ہو، مدارس کی لائن سے ہو، جماعت اور تبلیغ کی لائن سے ہو، یا اللہ وہ خانقاہی لائن سے ہو، یا تصنیف تالیف کی لائن سے ہو، یا اللہ میدانوں میں نکل کر تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہو، اللہ تمام کاموں کو قبول فرما لے، کام کرنے والوں کو قبول فرما لے، اللہ ان کو ہمتیں عطا فرما، اللہ ان کو ہمتیں عطا فرما، راستوں کی رکاوٹوں کو تو دور فرما، اے اللہ راستوں کی رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے بہت سے نوجوان اس وقت جیلوں میں ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ اے اللہ ان کو اپنے گھروں تک پہنچا دے، ماں باپ پریشان ہیں، اے اللہ ان کے چھٹنے کا انتظار کر رہے ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو اپنے گھروں تک پہنچا دے، اے اللہ بہت سے لوگوں کی زندگی گھروں میں رہتے ہوئے جیل بن گئی ہے، اے اللہ اس سے چھٹکارا دے دے، اللہ اس کے سر سے چھٹکارا دے دے، ہمارے نوجوان بچے کی بچوں کی بچیوں کی اے اللہ ان کے ایمان کی اعمال کی اور اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے تمام میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن برائیوں سے پناہ چاہیے مولا کریم ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، جن بھائیوں نے بہنوں نے اور جن لوگوں نے بھی جن جن مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے مقاصد کو آپ بہتر جانتے ہیں، ان کے مقاصد کو آپ پورے فرما دیجئے، اللہ ان کے جائز مقاصدوں کو پورا فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمت۔